اصل بادشاہ روم کے سوالات جو اس نے کیے تھے ابو سفیان کو، حدیث شریف میں جو پچھلے کچھ نشستوں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ابو سفیان جو قریشوں کے قریش مکہ کے قافلے کا سردار تھا، وہ تجارتی قافلہ لے کر شام چلا گیا اور وہاں کا عیسائی بادشاہ ہرقل نے اس کو کچھ سوال پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اسی کا ذکر، اسی حدیث شریف کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک سوال تو یہ پوچھا کہ بتاؤ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے متبعین اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں، کمزور لوگ ساتھ دے رہے ہیں یا قوت والے لوگ ساتھ دے رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ ساتھ دے رہے ہیں، تو ہرقل کہتا ہے دیکھو یہ بھی نبوت کی علامت ہے، یہ بھی ہر نبی کے متبعین کمزور ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اونچے طبقے کے لوگ نئی بات پر فوراً کان نہیں لگاتے بلکہ وہ اور چوکنے ہو جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب معاشرہ بگڑتا ہے تو رعایا میں اکثر بڑے لوگ عشرت کے نشے میں چور ہوتے ہیں، یہ مال کی فراوانی اکثر کیا ہوتی ہے، فتنہ ہوتی ہے، مال کی فراوانی اکثر یعنی ایک قسم کا اس کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے، اور اکثر یہی دیکھا گیا کہ اس سے اکثر لوگوں کے ایمان میں اور اعمال میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ مالدار بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں دیندار بھی ہیں، ان کی تعداد قلیل ہے یعنی کم ہے۔ اکثر جو یہ مال کی فراوانی یہ فتنہ، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو ان کو دیا ہم کو نہیں دیا، حالانکہ یہ بیچارے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب میں ڈالا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب میں ڈالا ہوتا ہے مال کی فراوانی سے۔ تو کہتے ہیں جب معاشرہ بگڑتا ہے تو رعایا میں اکثر بڑے لوگ عشرت کے نشے میں چور ہوتے ہیں، اور ان کے زیر سایہ بسنے والے غریب لوگ سہمے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ غریب لوگ اس موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے، جب کوئی سہارا دیکھا اس کے ساتھ ہوئے تاکہ اپنی قوت مجتمع کر کے ان عیش پرست انسانوں کے ظلم سے بچ سکے۔ بڑے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی بات سنتے ہیں تو اسے کان پر رکھ کر اڑا دیتے ہیں۔ آخر جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی تو کہہ دیا کہ یہ ہمارا پروردگار ہے، پروردہ ہے، ہمارے حضور نبوت کے دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے تعداد کے بارے میں سوال کیا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ترقی پذیر ہیں یعنی برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ دین سے بیزار ہو کر تو کوئی شخص ایمان سے نہیں پھر جاتا؟ انہوں نے انکار کیا۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ جب ایمان رگ و پائی میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کا نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے، یعنی ایمان جب رگ و پائی میں سرایت کر جاتا ہے، ایمان ایسی چیز ہے کہ جو ساحر تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جن کو فرعون نے جمع کیا جادوگروں کو، اب جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اور یہ لوگ چونکہ جادوگری کو جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کیا یہ جادو نہیں ہے، وہ اپنے علم سے جانتے تھے جادو نہیں ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے اور یہ سچا نبی ہے، اور انہوں نے ایمان لایا۔ آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ہم نے ایمان لایا، اور سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف دوسری طرف کا پاؤں کاٹوں گا اور اس کے بعد سولی پر چڑھا دوں گا۔ تم میرے دین سے کیوں پھر گئے، تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لایا؟ اب ایک ساتھ ابھی انہوں نے ایمان لایا، اب یہ ابھی سے اسی ایک ساتھ میں اتنا ایمان ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ فرعون کو چلو ٹھیک ہے دے دو پاس، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم اس دین سے پھرنے والے نہیں. یعنی یہ بھی ایمان لایا اور ابھی ایمان کا یہ اثر ہوا کہ اب جان دینا بھی پریشانی کا باعث نہیں ہو رہا، ایمان کا یہ تقاضا ہے. ایمان جب رب و پائی میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر ارتداد نہیں ہوتا. تو جو مرتد ہوتا ہے گویا اس کے پاس ایمان تھا ہی نہیں، وہ پہلے منافق تھا. جو ارتداد کرتا ہے دین سے پھر جاتا ہے کسی دوسرے کا دین اسلام کے بغیر کسی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ پہلے مسلمان ہی نہیں تھا، نام کا مسلمان تھا منافق تھا، اور پھر اس نے اعلانیہ ارتداد کر دیا. ورنہ جس کے پاس ایمان ہوگا کہتے ہیں وصول کے بعد مردود نہیں ہوتا، وصول کے بعد مردود نہیں ہوتا، یعنی جس کو وصل ہو گیا وہ پھر رد نہیں کیا جاتا. جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، مقبول کیا، یا جس کو پہنچایا، تو اگر اس کو مردود کرنا تھا تو پھر دیا ہی کیوں؟ سمجھے؟ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص بالغ جب ہو جائے گا تو وہ پھر کبھی نابالغ نہیں ہوتا. ایک بار جو بالغ ہو گیا وہ کبھی نابالغ نہیں ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک شخص مومن ہو گیا وہ کبھی دین سے نہیں پھرے گا. اگر کوئی ارتداد، اس کا معلوم اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پہلے ہی سے ایمان جو ہے اندر تھا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہرقل نے کہا جب ایمان رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کا نکلنا بہت دشوار. اسلام میں تو یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، دوسرے لوگ تو اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ عیسائیت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن مسلمان اسلام سے پھر کر دوسرا مذہب اختیار کرے بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت شاذ و نادر ہوتا ہے. اور اگر ہوتا ہے تو اس کی علت، اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ اصل میں ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں، یہ نام کے مسلمان تھے اور اب دوسرا نام، دوسرے مذہب کا لباس پہن لیا، اصل حقیقی ایمان ان کے پاس تھا ہی نہیں. اگر ان کے پاس حقیقی ایمان ہوتا تو ان سے پھر ارتداد جیسے فرعون کے جادوگروں کا، ابھی ایمان لائے ابھی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ چلو جان چلی جائے، لیکن ایمان، کیونکہ ایمان کی حلاوت انہوں نے محسوس کی. اکابر کی تصریح ہے کہ مرتد وہی ہوگا جس کے دل میں ایمان نہ اترا ہو. میری بات کو تصدیق کریں کہ مرتد وہی ہوگا، دین سے وہی پھرے گا جس کے دل میں ایمان پہلے اترا ہی نہیں تھا زبان پر. اس کے بعد ہرقل نے تعلیمات کے بارے میں دریافت کیا. معلوم ہوا کہ آپ سب توحید کی دعوت دیتے ہیں، سچائی، پاکدامنی، صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اس لیے کہتا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میں کہتا ہوں وہ وقت دور نہیں جب ان کی حکومت یہاں تک پہنچ جائے گی. ہرقل نے اسی وقت پیشن گوئی کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ تو سچا نبی ہے اور اس کی حکومت کا دائرہ میری حکومت یہاں ملک تک پہنچ جائے گا. کہتا ہے کہ مجھے اس کا تو یقین ہے کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں، لیکن اس کا گمان بھی نہ تھا کہ وہ ایسی جاہل اور غیر متمدن قوم کے درمیان مبعوث ہوں گے. یہودی اور نصارہ جو پہلے ہی تورات اور انجیل پڑھتے تھے تو اس میں پڑھتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سمجھتے تھے اپنے کہ وہ ہم میں سے ہوگا. عیسائی سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا، یہودی سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا. بلکہ جب ان کو کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو عیسائی اور یہودی تو ان کو یہی کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے نبی کو آنے دو پھر پتہ چلے گا، اور جب نبی آ گئے تو بہتوں نے تو ان کو قبول کر لیا اور بہتوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، ذاتی انعام کی وجہ سے انکار کر دیا اور دشمنی پر اتر آئے، جیسے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ تو کفار کہتے تھے، ممکن ہے کہ ہرقل کا یہ خیال کہ آپ بنو اسرائیل میں پیدا ہوں گے، اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے تصریح موجود ہے کہ وہ تمہارے بھائیوں میں مبعوث ہوں گے، تورات میں پیشن ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جو نبی آخر زمان ہوں گے وہ آپ کے بھائیوں میں سے ہوں گے، اور بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل ہیں، بنو اسرائیل یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، وہ اسحاق علیہ السلام کے اس میں سے ہیں، ذریت میں سے ہیں، تو بنو اسرائیل کیا ہوئے؟ بنو اسماعیل کے بھائی ہوگئے نہیں ہوگئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ چلا بنی اسرائیل کا، بہت سے پیغمبر اس میں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ گئے، تو بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل ہیں، اس لیے یا تو ہرقل اس فرمان کو بھول رہا ہے یا پھر اس لیے کہ ہرقل اس بات کو سن کر گھبرا گیا، روایت میں تصریح موجود ہے کہ ہرقل یہ سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا، چہرہ پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن گرد و پیش کی مخالفت کے باعث اظہار سے معذور رہا، آگے کہتا ہے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں ان کی خدمت میں پہنچ سکوں گا تو میں ضرور کوشش کرتا، اور اگر میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہر دوتا۔ ان تحقیقات اور اپنے خیالات کے اظہار کے بعد ہرقل نے وہ دعوت نامہ منگایا جو عظیم بصرہ کی معرفت ہرقل کو پاس پہنچا تھا، جیسے میں نے پچھلے بار یہ عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خط لکھا تھا عظیم بصرہ کے نام، اور اس کو بھیجا تھا ایک صحابی ہیں دحیہ قلبی، ان کے معرفت، اب وہ خط پہنچا ہرقل کے پاس، عظیم بصرہ نے اس کو بھیجا ہرقل کے پاس، اس نے اس خط کو منگوایا اور معرفت ہرقل کے پاس، عظیم ہرقل کا مات، یہ جو عظیم بصرہ تھا یہ ہرقل کا ماتحت تھا، گورنر اس نے مقرر کیا تھا، قانون ہے کہ سلاطین کے دربار میں رسائی درجہ بدرجہ ہوا کرتی ہے، اور واسطے کے بغیر وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، نہ کسی کی تحریر ہاتھ ہی لیتے ہیں، اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ عظیم بصرہ کے پاس محفوظ تھا۔ جب ہرقل کو معلوم ہوا کہ ایک مدعی نبوت کا دعوت نامہ آیا تو اس مدعی کے احوال کی تفتیش کی ضرورت ہے کہ اگر واقعی مدعی قابل التفات ہے تو اس کے نامہ مبارک کو اہمیت دی جائے، ورنہ دعوت نامہ کو پڑھنا بھی زحمت۔ اب تفتیش کا مرحلہ طے ہو گیا تو عظیم بصرہ کے نام سے وہ دعوت نامہ منگایا، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہرقل عظیم روم، یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر ہرقل کا بھتیجا بڑا غضبناک ہوا، کیونکہ یہاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لکھا اس کے بعد ہرقل کا، تو یہ ان کے جو شاہی آداب تھے اس کے خلاف تھا، تو وہ بڑا غضبناک ہو گیا کہ اسے چاہ کر دینا چاہیے، پھاڑ دینا چاہیے، کیونکہ کاتب نے آداب سلطانی کی رعایت نہیں کی، اپنا نام پہلے لکھا اور شہنشاہ روم کا بعد میں، نیز یہ بھی کہ آپ کو صرف عظیم روم لکھا ہے حالانکہ آپ مالک روم اور سلطان روم ہیں۔ اس پر ہرقل نے بھتیجے کو ڈھانک دیا کہ ہاں درست ہے میں مالک نہیں ہوں، مالک در حقیقت خداوند قدوس ہے، مجھے تو رومی لوگ بادشاہ سمجھ کر عظیم جانتے ہیں، رہا اپنے نام سے ابتدا کرنا، تو اگر واقعتاً وہ نبی ہیں تو انہیں اپنے نام کو مقدم رکھنے کا حق حاصل ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا اور نام مبارک پڑھا جانے لگا، اور اس کے بعد کیا لکھا تھا؟ سلام علی من تبع الہدیٰ، نبوت سے جاری ہونے والے الفاظ ایک غیر مسلم کو لکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر دعوت بھی ہے اور اس میں اب السلام علیکم نہیں ہے، تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، اس پر سلامتی کیسے؟ تو وہ تو یعنی ایمان اس کے پاس نہیں ہے، تو فرمایا سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں؟ جوامع الکلم، سلام علی من تبع الہدا۔ اب دیکھو، اب اس میں ہرقل اگر یعنی اس کی بے عزتی یا بے عظمتی بھی نہیں ہے کہ وہ کہے گا مجھ کو سلام نہیں کیا، اگر کہے گا مجھ کو سلام نہیں کیا تو کہا جائے گا کیا تو ہدایت پر نہیں ہے، اور وہ خود کو نہیں کہے گا میں ہدایت پر نہیں ہوں، خود کو سمجھے گا میں ہدایت پر ہوں، لیکن دعوت بھی اس میں ہے. سلام علی من تبع الہدا, یہ سب الفاظ ہیں جو غور کرنے کے لائق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ سے دعوت دے رہے ہیں. کہ اب یعنی جو غیر مسلم ہیں اس کے لیے یہی الفاظ مناسب ہیں لکھنے, اگر خط لکھنا ہو سلام علی من تبع الہدا, سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے. اور ہدایت تو ہدایت صرف ایک ہی ہے, ہدایت ایک ہی ہے, وہ قرآن ہے, اس کے بغیر کوئی ہدایت نہیں. اولئک علی حد من ربہم واولئک هم المفلحون, اس میں یعنی حدن کا لفظ جو ہے ہدایت کا, اس کو یعنی یہ تو عربی گرامر کے قواعد میں سے کہ یہاں خدا کو نکل آئے, کیا لائیں اولئک علی حد, اس پر الف لام داخل نہیں ہے. تو خودن کو جب نکرہ لایا تو نکرہ کی وجہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ بڑی عظیم ہے, یعنی یہ اس کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں. سمجھیا, خودن نکرہ کی وجہ سے عظمت کا تقاضا کرتی ہے, یعنی اس کو نکرہ اس لیے لائے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ عام ہدایت نہیں بلکہ بہت عظمت والی ہدایت ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد اس پر تنوین لائے, کیا لائے, خودن کو ایک نگرہ لائے اور اس پر تنوین لائے. اب یہ تنوین یہاں لائے کس کے لیے, یہ یعنی واحد کے لیے, یعنی یہ ہدایت صرف یہی ایک ہدایت ہے اور یہ بڑی عظیم ہدایت ہے. خودن کو نگرہ اور تنوین کا جو عربی کا قاعدہ ہے اس کے معنی یہی ہو جاتے ہیں. سمجھئے نہیں سمجھئے, یعنی خودن جو لفظ ہے اولئک علی حد من ربہم اولئک هم المفلحون, جن کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہے, الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب کیا ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے. اب سوال پیدا ہو جائے گا کہ متقین کون لوگ ہیں, کیا لوگ. اب آگے جو ہے الذین یؤمنون بالغیب, اس کو کہتے ہیں جملہ مستأنفہ, کیا کہتے ہیں جملہ مستأنفہ, اس کو کہتے ہیں جملہ مستأنفہ, اس جملے کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو جملہ ہے اور اس میں سے ایک سوال پیدا ہو جائے ذہن میں جو مقدر ہے, یعنی لکھا ہوا نہیں ہے, یعنی ایک سوال ابھر جاتا ہے ذہن میں, اس سوال کے جواب میں دوسرا جو جملہ آئے گا اس کو کہتے ہیں جملہ مستأنفہ. یعنی یہاں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی, یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے کن کے لیے, متقین کے لیے. ٹھیک, اب یہاں سوال پیدا ہوگا متقین کون لوگ ہیں, سوال لکھا نہیں ہے وہاں پر لیکن ذہن میں تو سوال یہاں مقدر ہے. سمجھ گیا, اب اس جو سوال مقدر یعنی جو ذہن میں سوال ہے لکھا ہوا نہیں ہے, جو اس سوال کے جواب میں جو جواب آتا ہے جملہ, اس کو جملہ مستأنفہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو یہاں پر سوال پیدا ہوا جو آگے والا جملہ ہے وہ اس کا جواب ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, غیب پر, اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب اس میں تینوں قسم کی عبادتیں آ گئی, اس میں یعنی عبادت کے تین قسم ہیں. عبادت کا ایک تعلق عقائد سے ہوتا ہے, بلیف سے ہوتا ہے کہ ایک مومن کو کیا ماننا چاہیے کہ اسے مسلمان ہو جائے گا, اور ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت. عقائد, بدنی عبادت اور مالی عبادت. ٹھیک, تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, یہ جو جملہ ہے اس میں پوری شریعت کا نچوڑ اس میں رکھا ہوا, سارے عبادات کسی نہ کسی کی شاخ ہو جائے گی, جتنے ایک قسم کی عبادات ہیں وہ ان میں سے کسی نہ کسی کی شاخ ہو جائے گی. تو الذین یؤمنون بالغیب میں ایمانیات آ گئے, یقیمون الصلاۃ میں تو بدنی عبادات آ گئی, اور ومما رزقناہم ینفقون میں مالی عبادت آ گئی. تو متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان صحیح ہے اور جو بدنی عبادت اعمال صالحہ کرنے والے ہیں اور مالی اعمال ان کی دوسری صفت کیا بتائے گی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور دوسری ان کی یہ صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے. وہاں پر کیا تھا؟ ایمان بالغیب، ایمان باللہ، سمجھ گئے نہیں؟ اب یہاں پر جو والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، یعنی قرآن. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ تو قرآن پر. اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے جو نبی آئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. پہلے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بدنی عبادات کرتے ہیں، مالی عبادات کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور یہاں ختم نبوت کی دلیل بھی اس آیت میں، اس میں ختم نبوت کی بھی دلیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو آنے والے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے آئے. تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ آپ سے بعد میں جو آنے والے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. اور قرآن میں یہ دسویں جگہ ہے کہ آپ پر اور آپ سے پہلے، آپ کے بعد. اس میں بھی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو، عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، یعنی تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت آنے والے نہیں. یہاں بھی خلقکم والذین من قبلکم، سمجھ گئے نہیں؟ اور یہاں پر بھی والذین آمنوا بما انزل الیک، یعنی قرآن پر، وما انزل من، ٹھیک، اور اس کے بعد یہ سب، یہ ایمانیات اور تمام اعمال اس میں شامل ہیں. اور پھر آخرت کے ایمان، آخرت پر ایمان لانے کو الگ سے مستقل اس کو، حالانکہ وہ ایمان بالغیب میں بھی آتا، آخرت بھی تو ایمان بالغیب میں ہی ہے، لیکن اس کو الگ سے وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر کیا لاتے؟ اور یہاں یومنون لائے، یوقنون لائے ہیں، یہ تین کا لفظ ہے. یقین کسے گئے؟ وہ تو الگ مسئلہ. اب یہاں پر پھر دوسرا سوال، یہ تو پہلے سوال کا جواب ہوا. پہلا سوال آیا تھا متقین کا کہ متقین کون لوگ ہیں، تو ان کی ساری تفصیل آ گئی کہ ان کی یہ صفتیں ہیں. تو یہاں پر دوسرا سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے، اچھا یہ متقین کی صفتیں ہیں، ان کو پھر اس سے کیا ملے گا؟ اسے ان کو کیا ملے گا؟ تو بتایا گیا کہ ان کو ایک دو چیزیں ملیں گی، ایک عاجلہ اور ایک آجلہ، ایک عین سے ایک الف سے، یعنی ایک امیجیٹ اور ایک بعد میں. اولائک علی حدی من ربہم واولائک هم المفلحون. ان کو یہ ملے گا کہ وہ اس دنیا میں ہدایت پر رہیں گے اپنے اللہ کی، اور آخرت میں فلاح حقیقی جو ہے ان کو، اولائک هم، آخرت میں ان کو فلاح حقیقی حاصل ہو جائے گی. فلاح کے معنی کامیابی کے، فلاح کے معنی ہر وہ مراد جو انسان چاہے ہو اس مراد کو پانا، اس کو فلاح کہتے ہیں. تو یعنی ان کو ہدایت ملے گی. اب یہ ہدایت، اس ہدایت کو اصل میں تو یہی مسئلہ کہ اس ہدایت کو یہاں ایک نکرا کے ساتھ لائے، اور ایک نکرا سمجھتے ہو، اور اس کو کامن ناؤن کہتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں. عربی کے قواعد بڑے سخت ہوتے ہیں، یعنی اس کو کامن ناؤن کیوں لایا؟ نکرا اسی کو کہتے ہیں. بچے جو نہیں سمجھتے ہیں انگریزی کے بچے، اس میں نکرا ہیں. اور تنوین کہتے ہیں جو دو زبر ہوتی ہے، دو پیش دو زبر دو زیر عربی میں ہوتی ہے نا، اس کو تنوین کہتے ہیں. اب اس تنوین کا بھی مطلب ہوتا ہے اور نکرا معرفہ اس سب چیز کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پر یعنی اصل میں مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہدایت صرف ایک ہی ہدایت، سلامن من اتبع الہدا. اب کوئی کہتا تھا کہ اچھا وہ بھی ہدایت پر، یہ قرآن نے اس کا انکار کر دیا. قرآن نے کہا کہ ہدایت ایک ہی ہدایت ہے, اور وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ قرآن کی ہدایت. تو اسی شخص کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. اس جملہ کے دو پہلو ہیں. ہرقل اپنے بارے میں ایک بار سوچنے پر مجبور ہو سکتا ہے کہ ہرقل بظاہر قریش آسمانی مذہب کا متبع ہونے کے باعث ہدایت پر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک زومانی جملہ کا استعمال فرمائیں کہ اگر تو واقعتاً ہدایت پر ہے تو اس کا مستحق ہے, تو سلامتی کا مستحق ہے, اور اگر تو ہدایت پر نہیں ہے تو پھر تو سلامتی کا مستحق نہیں. لیکن گویا اس میں اسلامی اصول کی پابندی بھی ہے, ملاطفت بھی ہے. یعنی اسلام کے اصول کی پابندی یہ ہے کہ ایک کافر کو, غیر مسلم کو سلام نہیں کیا, اور لیکن یہ کہ سلام کا لفظ استعمال نہیں کیا تو وہ بالکل ایسا, وہ بھی مناسب نہیں تھا. سلام کا لفظ استعمال ہی نہیں, بادشاہ کو خط لکھ رہے ہیں, سلام کا لفظ موجود لیکن اپنے اسلامی اصولوں کی رعایت بھی موجود. سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ اما بعد, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإني أدعوك بدعاء الإسلام, میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. میں تمہیں, یعنی حمد و صلات کے بعد, تجھے اس دعوت پر بلا رہا ہوں جو اسلامی دعوت ہے. ہمارا یہ مقصد نہیں کہ خواہ مخواہ کسی سے الجھیں, اس کے اقتدار یا عزت پر ڈھاکہ ڈالیں, بلکہ ہم ایسے طریق کی طرف بلا رہے ہیں جو مساوات کا داعی, امن و سلامتی کا ضامن اور دارین میں فلاح کا حادی ہے. اور اس کے بعد جو لفظ فرمایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلنے والا ہے تو جوام القلم ہوتا ہے, یعنی اس میں ایک روزے میں سمندر بن. اب اس کے بعد جو لفظ, جو جملہ استعمال فرمایا, دیکھو کتنا چھوٹا جملہ ہے, اور لیکن اس کو تو آب زر سے اپنے دل پر لکھنا چاہیے. فرمایا اسلم تسلم, کیا فرمایا؟ کتنا چھوٹا جملہ ہے. اسلم, اسلام قبول کر اور سلامتی والا ہو جا. اسلم, اسلام کو قبول کر, پھر تمہارے لیے سلامتی ہی سلام. جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے دنیا و آخرت دونوں کو عام تھے, ہرقل اس پر ذرا بھی غور فکر کرتا تو اس کے قلب پریشان کے لیے ان الفاظ میں اطمینان و سکون کا پیغام موجود ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کا یقین دلا رہے ہیں, لیکن اس کی نگاہ یہاں تک نہیں پہنچی. نیز یہ چند کلمات دعوت کے تمام اصالی پر حاوی ہیں. دعوت کے اسلوب امر, ترغیب, زجر, ترہیب. اب کلمہ اسلم کو امر کے لیے, تسلم کو ترغیب کے لیے. دیکھیں, یعنی ایک شخص دعوت دائی بنتا ہے, دائی سمجھتا ہے, جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا, اس کے لیے یہاں سے اصول کیا ہو رہے ہیں, اس کے لیے اصول مرتب ہو رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. اب دعوت میں ایک امر ہوگا, یعنی حکم کرے گا وہ, ایک اس میں ترغیب ہوگی, رغبت دلائے گا, اور ایک تنبیہ ہوگی, زجر ہوگا, ڈرائے گا بھی. دائی امر بھی کرے گا, ترغیب بھی دے گا, رغبت بھی دلائے گا, اور ڈرائے گا بھی, تینوں چیز کرے گا. تو وہ تینوں چیز یہاں موجود ہیں. اسلم امر کا صیغہ ہے کہ بھائی تم اسلام قبول کر لو, اور اب رغبت دلائی جا رہی ہے تو تجھے کیا ہو جائے گا؟ تم سلامتی والا ہو جائے, تو بالکل معمون ہو جائے گا, امن میں آ جائے گا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو آگے والا جملہ جو ہے فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ, اگر تو ایسا نہیں کرتا, اسے منہ پھیرتا ہے, تو اس کا بھار تمہیں, تم پر ہوگا, اور تمہاری رعایا کا بھی بھار تم پر ہوگا. اب یہ زجر کیا جا رہا ہے. تو دعوت کا اسلوب سمجھیے, وعلیکم السلام, اسلوب سمجھتا ہے, یعنی آپ یہ جو کنٹینٹ بنائیں گے اپنے مضمون کا, اس میں کون کون سی چیز ہو جائیں, تو اسلوب اور اس کا طریقہ, یعنی وے آف پریزنٹیشن, یہ سب دائی کے لیے ضروری ہے. دائی کے لیے, دائی ایسے نہیں بنتا کوئی, دائی کے لیے تو بڑے شرائط ہیں. اور بڑی شرط کیا ہے؟ ہم دائی کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے کو کتے سے بدتر سمجھے. اتنا اگر اپنے میں تکبر ہے تو اس کو دائی بننے کا کوئی حق نہیں ہے. سمجھ گیا؟ اور اس کے بعد ان اسالیب پر نظر رکھے. تو اس کے بعد پھر رغبت دلائی جا رہی ہے, یوتک اللہ اجرک مرتین, اگر تو ایسا کرے گا تو تمہیں دو اجر ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رغبت دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ایمان لایا تو پہلے تو تم عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے, اب میرے مذہب پر آ جاؤ گے تو تمہیں دو اجر ملیں گے, دوہرا اجر ملے گا تمہیں, اس لیے کہ تم کتابی ہو یعنی اہل کتاب میں سے ہو, اور کتابی اگر دعوت قبول کر لے تو اس کے لیے اجر بھی دوگنا ہے. ایک کتابی ہونے کی حیثیت سے تو وہ پہلے نبی کی تصدیق کر رہا تھا اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو اجر دوگنا ہو گیا. اس مرتین کا مفہوم مرتن بعد مرتن بھی نکل سکتا ہے, یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اسلام لانے کے بعد بس ایک ہی اجر مل سکے گا, بلکہ خداوند قدوس تمہیں بار بار ثواب دیتا رہے گا, اس لیے کہ تمہارا اسلام صرف تمہاری ذات تک محدود نہ رہے گا بلکہ اس سے رعایا میں اسلام پھیلتا چلا جائے گا, ان کی مشکلات ختم ہوں گی, جس قدر بھی رعایا اسلام قبول پتی جائے گی تمہارے اجر ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِسْمُ الْيَرِيثِينَ. آگے پھر زجر فرما رہے ہیں, پہلے رغبت دلائی کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا, تو پھر آگے پھر ترغیب, ترغیب یعنی ڈرانا کہ اگر تم نے پشت پھیری, تولیت پشت پھیرنا, فَإِنَّ عَلَيْكَ اِسْمُ الْيَرِيثِينَ, تم پر جو تمہاری رعایا ہے, جریس کے کاشتکار کو کہتے ہیں, اور کاشتکار یعنی ان کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہوتے ہیں, تو اگر تم نے پشت پھیری تو یاد رکھو اس اعراض کے گناہ کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر اس کاشتکار رعایا کا بھی عذاب ہوگا جو تمہاری ایمان لانے کے نہ لانے کے باعث رک جائے گی. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فین کفر تو نہیں فرمایا, کیونکہ کفر کا لفظ استعمال کرنا ایک قسم کی برائی سے ہے. اب یہاں پر بھی ایک اور یعنی دائی کو الفاظ پر بھی غور کرنا چاہیے, تو ان کو یہ کہنا کہہ سکتے تھے کہ فین کفر تھا, اگر تم نے کفر کیا انکار کر دیا, یعنی یہ الفاظ جو تھے اس سے انسان کا کیا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے, یعنی پھر وہ اصل بات نہیں مانتا. اب یہی بات بڑے اچھے انداز میں فائن تاولائی تھا, اگر تم نے پشت پھیر, معنی میں وہی ہے لیکن اسلوب اس کا بڑا نرمی والا ہے. فائن کفر تو نہیں فرمایا, کیونکہ کفر کا لفظ استعمال کرنا ایک قسم کی برائی سے یاد کرنا, اس سے تالیف قلب کی شان ختم ہو جاتی ہے, نیز دعوت کی روح بھی معدوم ہو جاتی ہے. دعوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامعہ یعنی سننے والا اس کی جانب بڑھے, اور یہ جب ہی ہو سکتے کہ اچھے الفاظ میں سامعہ کے سامنے مقاصد رکھے جائیں, لیکن اگر پہلے ہی سخت کلامی اختیار کر لی جائے تو کبھی دعوت مقبول نہیں ہوتی. یریس فلاح اور کاشتکار کو کہتے ہیں, وہ کاشتکار جو خود کاشت کرے. اب فلاح کو فلاح اس سے یہ بھی, مفلحون کا مادہ بھی فلاح سے ہے, یعنی اصل میں کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے وہ چیز نکال لینا, یہ کاشتکار بھی ایسا ہی کرتا ہے, کیونکہ حکومت ان کے اکثر ہے اس لیے ان کو آگے رکھا. علامہ کشمیری یہ بھی فرماتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی قوم کو اریس کہلاتی تھی, یہ قوم جو تھی بالکل تھی اس کو اریس, یہ عروس مصر کی طرف منسوب سے پہلے یہ قوم عریسی کہلاتی تھی جو ذرا تغیر کے بعد یریس ہو گیا. ہرکل بھی اسی قوم سے تھا. نصارہ کے اس فرقے کی خصوصیت کہ ان کے پاس دین نصرانیت کافی حد تک محفوظ تھا, اور پولس یعنی جان پال جو جس نے عیسائیت میں بڑی تحریف کی اس کا اثر ان تک نہیں پہنچا تھا, ان کے پاس اصلی نصرانیت تھی, عیسیٰ علیہ السلام کا دین, یہ ان میں سے تھے جو جان پال نے بعد میں کیا کرسچینٹی کو اس کو کہتے ہیں ہائی جیک کر دیا, ہائی جیکنگ آف کرسچینٹی بائی جان پال, یعنی جو لوگ اکثر جو آج کل کے کرسچن یہ زیادہ ہی جان پال ہی کے اس متر جس کو کہتے ہیں, اسی لیے آج کل یہ کتابیں لکھی ہیں کرائسٹ آف ہسٹری اینڈ کرائسٹ آف فکشن, یعنی جو انہوں نے ایک وہ تسلیس ٹرینیٹی کا, یعنی یہ سارا ایک خیالی پلاؤ, تو عیسیٰ علیہ السلام واقعی دنیا میں آئے اور جیسے انہوں نے اس میں لکھا تھا اور بیت لحم کیا نام اس میں جیسا ہوں
ناظرت، جیسس آف ناظرت، ودن جیسس آف ناظرت. ایک ہے کرائسٹ آف فکشن جس کو دنیا میں پورا عام کر دیا گیا، یہ سب جان پال کی شیطانی، جو اصل میں یہودی نہ سمجھا اسی نے یہ سب گڑبڑ ان کو کر دیا. لیکن یہ جو لوگ تھے ان کا اصل میں یہ اصل عیسائی انجیل کو جاننے والے تھے، انجیل کے عالم تھے. تو ہرکل تو جریسی ہونے کی بنا پر یہ نہ سمجھنا کہ تم فلایاب ہے، بلکہ میرے بعد تو تمام خیر فلا میری ہی اتباع پر ہیں. اب تم خادین اسی پر پوری طرح کاربند ہو، لیکن اب اس کی مدد ختم ہو چکی ہے. اب اس کے بعد ایک اور جملہ، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو دیکھو کس انداز سے کیا دی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تم میں اور ہم میں یکساں ہیں. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے عیسائی بھی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے یعنی یہودی بھی ہیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں. اب وہ پہلے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے تو سب میں درمیان برابر ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، دیکھو ہمارے درمیان کلمیاں یکساں ہیں، تو آؤ اسی کی طرف. اے اہل کتاب ہمیں تم میں ایک ایسی دعوت کی جانب بلا رہے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ وہ معبود عالم ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ماننا کفر ہے. یعنی ہمارا اور تمہارا توحید پر اتفاق اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ نصارہ کی طرف اعتقاد توحید کی نسبت درست نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ ان کا اعتقاد تو خداوند قدوس کے بارے میں اقانیم ثلاثہ کا ہے. پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جو توحید و سمجیت کے سراسر خلاف ہے. لیکن مخالف کو ہم نوا بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو کچھ دور اس کے ساتھ چلا جائے اور ظاہر ہمدردی کے طور اس کو اپنا شریک بتلایا جائے. اسی اصول دعوت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کے دعوے توحید کے ساتھ اپنی دعوت کا اشتراک ظاہر فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی زبان و بیان کی حد تک وحدانیت کے قائل تھے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ پشت پھیریں تو آپ فرمائیں کہ تم لوگ اس بات پر گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ خداوند قدوس کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے. اپنی طرف سے فرماتے تو تولیتم فرماتے، سمجھ گئے؟ تو یہاں تک یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نامہ مبارک کا متن جو انہوں نے ہرقل کے نام بھیجا. اور اب اس میں کون کون سا اسلوب اختیار فرمایا اور کون سے کیسے کیسے الفاظ، تو یہ سارے الفاظ غور کرنے. اسلم تسلم، یعنی اسلام کو قبول کرو. یہ تو یعنی یہ تو ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ تو ہم لوگوں کے لیے بھی کہ اگر ہم اسلام کو پورا پورا قبول کر لیتے ہیں، پورا پورا یعنی کہ تھوڑا لیا تھوڑا نہیں لیا، پورا پورا لے لیتے ہیں، تو ہمارے لیے پوری پوری سلامتی. ادخلوا فی السلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں داخل ہو جا، اسلام میں داخل ہو جا پورا پورا. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا ملے گا؟ سلامتی کی سرٹیفکیٹ ملے گی، سلامتی کی سرٹیفکیٹ ملے گی. کس کی طرف سے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے. تو اگر کوئی شخص سلامتی چاہتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے، تذبذب کو، تردد کو، کاہلی کو، سستی کو، ان سب کو چھوڑ کر اسلام میں اسلام کو پورا پورا اپنے گلے سے لگائے. تو جب اسلام اس کے دل میں اتر جائے گا تو یہ پورا دنیا میں بھی سلامتی والا ہو جائے گا، تو آخرت میں بھی سلامتی والا. اس لیے فرمایا اسلم تسلم، اور سلام علی، وہاں پر بھی یہی بات، کہ ہدایت جو سلامتی صرف اس کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع کرے, اور ہدایت اسلام کا دوسرا نام ہے. سلام علی من اتبع, سلامتی کس کے لیے ہے؟ سیفٹی, ظاہری سیفٹی, باطنی سیفٹی, دنیاوی اخروی ہر قسم کی سلامتی, یہ اسلام میں. اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اسلام کو اسلام سے محبت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ابھی وہ شیو کمار جس نے بابری مسجد کو منہدم کرنے میں کلیدی رول ادا کیا, بہت لوگوں کو جمع کیا اور بابری مسجد کو شہید کرنے کے وقت وہ بہت سرگرم. اس کے بعد وہ ذہنی پریشانی اس نے کا پیچھا نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ وہ ہندوستان سے بھاگ گیا, دبئی چلا گیا کسی وجہ کا کاروبار کے لیے یا کچھ کے لیے. تو وہاں آزان سنی, جب آزان سنی تو ایک سکون راحت اس کو, اور اس کے بعد اس نے وہیں اسلام قبول کر دیا. وہ اب یہاں شیو سینا کی ہٹ لسٹ میں ہے, اگر ہندوستان ہوا تو مجھ کو ماریں گے. وہ کہتا یہ مجھے کچھ بھی کریں, اب کہتا ایمان جو سرایت کر جاتا ہے تو پھر ارتداد ممکن نہیں ہے. اب اس کا نام بھی کچھ ہے, نام بھی یاد نہیں, مصطفیٰ کیا تھا, یا انشاءاللہ اس میں آپ آئے گا, یہ جسمبر ایشو ٹروتھ میں اس کا واقعہ بھی آیا ہے. وہ ٹرکی والا جو میں نے وہاں کہا تھا, ٹرکی کا جہاں ہوا تھا نا, ہو گیا 1999 ٹروتھ میں دیا ہے, دسمبر ایشو میں آئے گا ان سب کا. اللہ تعالیٰ عمل کر.